وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمهم لا تعلمونهم الله يعلمهم سلامات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے ان پانچ روزہ مجالس میں دشمن شناسی کے عنوان سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک انفال کی 60 آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور اپنے آپ کو آمادہ کرو، تیار کرو ان کے لیے، ما استطعتم، جتنی بھی تمہارے اندر استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق، من قوتن، اپنی قوت سے بھی جو تمہارے اندر طاقت ہے. انشاءاللہ اس مرحلے میں داخل ہوا تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ قوت سے کیا مراد ہے. اور دوسرا مقام جو قرآن نے بیان کیا، من رباط الخیل، اپنے گھوڑوں کو سرحدوں پر باندھنے سے. ان دو چیزوں سے، ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرو، ترہبون بہی، اس کے ذریعے سے تم ڈرا سکو، ارہاں، خوف ڈال سکو. کہاں؟ عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے دشمن کے دل میں بھی اور اپنے دشمن کے دل میں بھی. وآخرین من دونہم، ان دشمنوں کے علاوہ کچھ اور دشمن بھی ہیں، عدوف کے علاوہ بھی کچھ افراد ہیں. لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے انہیں، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے. لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی استطاعت کے مطابق آمادگی رکھنی ہے. ہم عدوف کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے، کہ عدوف سے مراد دشمن تو ہے لیکن کون سا دشمن اور کیسا دشمن، تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس عربی میں ایک لفظ بغض ہے جس کا معنی دشمنی ہے، ایک لفظ شنیعہ ہے جس کا معنی دشمنی ہے. انا شانئک هو الابتر، شنیعہ سے جو لفظ نکلا ہے دشمن، انا شانئ، شانئک، تیرا دشمن، تو یہ لفظ شانئ دشمن ہے. تو اس دشمن میں اور وہ جو بغض رکھتا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور پھر تیسرا لفظ لفظ عدو ہے. تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان تینوں کی کیفیت کو اگر سمجھنا ہے تو ان کی ضد سے سمجھا جائے گا. محبت کی جو کیفیات ہیں اس کو جو علماء بیان کرتے ہیں، قرآن اور روایات سے بھی ثابت ہے تقریباً، کہ وہ چیز جو بالکل ابتدائی ہے انسان کے اندر کیفیت، وہ کہلاتی ہے محبت، حب. اس سے اوپر کا درجہ کہلاتا ہے مودت، اور اس سے اوپر کا درجہ کہلاتا ہے ولایت. اب محبت کیا ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یا انسان کے نفس سے اس کی اوریجنیشن ہوتی ہے، اس کی جو ابتدا ہے یا جو اس کی نشأت ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ انسان کے نفس سے. جتنی بھی محبتیں، ان کا ریشہ، ان کی روٹس اگر انسان کے نفس میں ہو تو فی نفس ہی، یعنی خود سے مذموم نہیں ہے، بلکہ ان کا افراط اور تفریط مذموم ہے. دین کہتا ہے نہ اس میں افراط ہونی چاہیے اور نہ تفریط. عین اس کے مقابلے پر وہ بغض ہے جو خود انسان کے نفس کے اندر موجود ہے. انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ وہ کچھ چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ان سے متعلق بغض رکھتا ہے، ان سے متعلق دشمنی رکھتا ہے اپنے وجود کے اندر۔ لہذا انسان ظلم کو ناپسند کرتا ہے فطرتاً، انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے فطرتاً، انسان دھوکے کو ناپسند کرتا ہے فطرتاً۔ معمولاً جتنے گناہ ہیں، عجیب بات ہے اگر صحیح معنی میں انسان کو دیکھا جائے تو ہر گناہ جس کو اللہ نے گناہ قرار دیا ہے انسان فطرتاً اس سے نفرت کرتا ہے۔ ہم فطرتاً بھی نفرت کرنے کے باوجود گناہ انجام کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو بغض کی کیفیت ہے یا اس میں افراط ہوا ہوا ہوتا ہے یا تفریط ہوتی ہے۔ کوئی اور چیز آنے کے بعد، مثلا مجھے غیبت نہیں کرنی چاہیے لیکن میری قوائے نفسانیہ میں سے بعض لذتیں اس غیبت کی جو نفرت میرے اندر پائی جاتی ہے اس پر کیا کر دیتی ہے؟ غالب آ جاتی ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا فطرتاً، لیکن کوئی منافع ایسا ہوتا ہے کہ جو مجھے جھوٹ بولنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے، بس یہ جو بغض کی کیفیت ہے یہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ محبت جس کا ریشہ، جس کی ابتدا انسان کی عقل سے ہے۔ انسان معرفت حاصل کرتا چلا جاتا ہے جتنی، اتنا اس شے سے اگر وہ شے باکمال ہو انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ لہذا عرض کیا تھا وہ چیز یا وہ محبت کی قسم جو ہو جاتی ہے اس کا تعلق شہوت نفس سے ہے، اس سے آگے اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ لیکن وہ محبت جو کی جاتی ہے وہ عقل کے ذریعے سے ہے۔ لہذا قرآن کریم نے اسی مقام پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ پوری کی پوری آیت جو بیان کر رہی ہے یہ کی جانے والی محبت کو بیان کر رہی ہے، ہو جانے والی محبت کو بیان نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے نبی ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، تم اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی میری اتباع کرو، جتنی میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے اتنی ہی محبت کرے گا۔ اب یہاں گفتگو کے بہت سارے مقامات ہیں لیکن میں ان کو ترک کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اسی مقام کے اوپر ارشاد فرمایا الناس اعداء، لوگ اس چیز کے دشمن ہیں، ما یجہل، کہ جو وہ نہیں جانتے، جاہل ہوتے ہیں جس چیز سے اسے انسان نفرت کرتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے اندر بغض کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہوتی ہے؟ ہمارے جہل کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی گفتگو کا دائرہ بہت ہے، بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن میں اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ محبت سے اگلا درجہ مودت ہے، اس کا اصل مادہ ود ہے جس سے لفظ ودود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ودود، یعنی شدت کے ساتھ محبت کرنے والا۔ لیکن حب میں اور لفظ ود یا ود دونوں استعمال ہوا ہے، محبت میں اور مودت میں فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہاں پر ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب تک اس کی کیفیت انسان کے وجود کے اندر رہے تب تک وہ محبت ہے، جبکہ آیت کیا کہہ رہی ہے فاتبعونی میری اتباع کرو۔ محبت کا کم از کم درجہ جو اسلام میں قابل قبول ہے عند اللہ وہ ہے کہ اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ہم نبی کی اتباع کر سکیں، ہمیں اتباع کے مرحلے میں رسول کو فالو کرانے کی حد تک لے آئے، اتنی محبت کم از کم درکار ہے۔ لیکن اصل جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ درونی ہے۔ مودت اس محبت کی سٹیج کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے اعضاء اور جوارے سے ظاہر ہو جائے، یعنی کیا؟ پریکٹیکل محبت، عملاً محبت مودت کہلاتی ہے۔ لہذا اب بالکل اس کے مقابلے پر لفظ شنیعہ ہے، لیکن ایک مرحلہ مودت کے اس مقام پر ٹھہر کر صرف اجمالاً گفتگو کروں گا کیونکہ یقیناً خود اس مودے کے اندر تفصیلی گفتگو موجود ہے، لیکن وہ جگہ یقیناً آپ کے ذہن میں موجود ہوگی کہ جہاں پر آئے مودت میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا मवद्दता फिल कुर्बा, मैं तुमसे अजरे रिसालत में कुछ भी नहीं मांग रहा, मगर क्या चीज़ मांग रहा हूँ, यानी बलागत का तर्जुमा अगर किया जाए तो मेरी रिसालत का आजर सिर्फ मुनहसिर है किस में, मेरे अकरबा की मवद्दत में, मवद्दत में मुनहसिर है। अब अगर मवद्दत में मुनहसिर है तो उससे मुराद क्या हुई, मुराद ये हुई कि जब तक मवद्दत नहीं होगी तब तक अजर रिसालत अदा नहीं होगा। मवद्दत का ताल्लुक किससे है, मैं सारा दिन बैठकर ये कहता रहूं कि मैं पंजतन का गुलाम हूं, मैं पंजतन का गुलाम हूं, मैं पंजतन का गुलाम हूं, तो ये मोहब्बत तो शायद इजहार कर दे, मवद्दत नहीं बनेगी। मैं अहले बैत की मवद्दत मोहब्बत के ऊपर एक पूरा थीसिस लिख दूं, एक पूरा मकाला लिख दूं, सब कुछ लिखकर जमा करा दूं, तब भी मवद्दत हिसाब नहीं होगी। क्यों, इसलिए कि मवद्दत अमली मोहब्बत का नाम है, प्रैक्टिकली हमें मोहब्बत का इजहार। अब प्रैक्टिकल मोहब्बत का एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है, प्रैक्टिकल मोहब्बत का एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मैं अमलन उससे मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता जब तक उसके दुश्मन की दुश्मनी मेरे अंदर ना पाई जाती हो, अमलन नहीं हो सकता, अमलन नहीं हो सकता, दिल में तो हो सकता है, अमलन नहीं हो सकता। लिहाजा मोहब्बत के मरहले में इम्कान है कि मोहब्बत इसकी भी हो और वहां से भी कोई एहसास आते नर्म पाए जाते हो, कोई नर्म गोशा पाया जाता हो, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। तो जब अमल के मरहले में इंसान दाखिल होता है तो अमलन एक ही से दोस्ती का इजहार कर सकता है, अमलन ये मुमकिन नहीं है कि दो ऑपोजिट्स एंड्स की अमलन अपनी जात से मोहब्बत का इजहार कर सके, ये एक मरहला। दूसरा मरहला, बस मवद्दत अपने वजूद में, अपने वजूद के अंदर बराअत की कैफियत साथ लेकर चलती है कि अमलन आपने साबित उससे मोहब्बत भी करनी है तो उसके दुश्मन से दूरी को और बेजारी को जाहिर भी करना है, अमलन होना चाहिए। अगर अमलन बेजारी को जाहिर नहीं किया तो गोया मोहब्बत का हक अदा नहीं किया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना, बस अपने नौजवान साथियों को एक दो बातें करूं, तेजी से आगे बढ़ूं कि अगर मोहब्बत अमली मवद्दत अमली मोहब्बत का नाम है तो अमली मोहब्बत पसंद क्या करें, अब सवाल है ना भाई क्या करें, कैसे करके दिखाएं, अमली मवद्दत कहते किसे हैं। यकीन कीजिए कि अगर अहले बैत के ये असहाब तारीख में मौजूद ना होते तो हमें कभी भी समझ में नहीं आता कि अमलन मवद्दत कहते किसे हैं। जब से आयत आई है कोई दरवाजे पर बैठा दिखाई देता है, कोई अली के साथ साए की तरह चलता हुआ दिखाई देता है, कोई खजूर के दरख्त पर लटका हुआ भी अली के फजाइल बयान करता हुआ दिखाई देता है और बताता है कि अगर अमलन मवद्दत को अंजाम देना है तो अमलन मवद्दत ऐसे अंजाम दी जाती है। अमल से अपनी मोहब्बत का इजहार करना है तो फिर करबला का सफर करो, करबला वाले बताएंगे कि अमलन मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाए। मैदाने अमल में अगर नजर आ रहे हो तो फिर मवद्दत कर रहे हो, लेकिन बातें करने की हद तक इकरार, हाँ अपने तौर पर जबानी इकरार के हद तक तो मोहब्बत का इकरार है, लेकिन जब हजरत को जरूरत पड़ जाए जानिसारों की, अब ये मरहला ना, हम उन सबको मुहिब मान लेंगे, हम उन सबको मुहिब मान लेंगे जो जहाज भर भर के जा रहे थे एक जमाने में शाम, हम उन सबको मुहिब मान लेंगे कि वो सब मुहिब थे, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि वो सारे मवद्दत के मकाम पर थे। इसलिए कि जब मेरी बीबी को जरूरत पड़ी थी कि अमलन कोई आकर मोहब्बत का इजहार करे तो सिर्फ वो जवान थे जो वाकईन मीसम में तंबार की सीरत पर चलने का हुनर जानते थे, जो करबला वालों की सीरत पर चलने का अमलन अमलन मुजाहिरा। लिहाजा अहले बैत की मवद्दत के लिए ये याद रखिएगा, अगर हम मोहब्बत के अमली मैदान में नहीं है तो फिर कहीं नहीं है अमली मैदान में। एन इसके मुकाबले पर लफ्ज शनिया, वो बोझ जो दिल में रह जाए बोझ है, वो दुश्मनी जो दिल में रह जाए बोझ है, लेकिन जो अमली सूरत में जहूर करने लग जाए, अमली सूरत में, उसे क्या कहते हैं, शनिया। लिहाजा शाने दुश्मन को कहते हैं, कौन सा दुश्मन, कि जिसके दिल में नफरत नहीं है, जो दिल में दुश्मनी नहीं लेकर बैठा हुआ बल्कि अमलन अपनी दुश्मनी का इजहार कर रहा है। लिहाजा कुरान एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अन ला तअदलू। देखो, किसी कौम की नफरत, किसी कौम की दुश्मनी ऐसा ना हो कि तुम्हें इस बात पर आमादा कर दे कि तुम अदालत से काम ना लो। देखिए, अदालत से काम ना लेना अमल है, अमल है। यहां पर अल्लाह ने यह नहीं कहा कि ला यजरिमन्नकुम बगज़ा या बुग़्ज़ा कौमन, किसी कौम का बुग़्ज़ तुम्हें अदालत से ना हटा दे। बुग़्ज़ का लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया, शनआन, शनिआ किस मकाम पर है, एन मवद्दत के मुकाबले पर है। अमलन कैसी नफरत, कैसी दुश्मनी जो अमल की सूरत में जाहिर होगी। अब जब अमल की सूरत में जाहिर होगी तो दुश्मनी, अमली दुश्मनी तुम्हें उस मकाम तक ना ले जाए कि जहां पर अमली दुश्मनी दिखाते हुए तुम अदालत के रास्ते से हट जाओ। मैंने कल भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि बोग्ज में अगर इफरात हो जाए तो क्या होता है, हम जालिम के खिलाफ आवाज उठाते हैं और खुद क्या कर रहे होते हैं, जुल्म अंजाम दे रहे होते हैं। जालिम के खिलाफ आवाज उठाने में खुद अगर जुल्म कर रहे हैं तो फिर ये इंसाफ नहीं है। लिहाजा तमाम वो मकामात जहां पर हमने अपनी नफरत का इजहार अमलन करना है, अब ये जितने भी वो तमाम के तमाम अफराद जो किसी भी मकाम पर एहतजाज के मरहले में दाखिल हो जाते हैं, एहतजाज अमली सूरत है, नफरत का इजहार है। कुरान कह रहा है कि करो, करो एहतजाज करो, लेकिन इस एहतजाज में, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में, किसी कौम से दुश्मनी में मरहले में दाखिल हो जाओ अमली, तब भी अदालत से अपना हाथ मत उठाना। अदालत के दायरे में रहकर जो भी करना है अदालत के दायरे में रहकर करो। लिहाजा मवद्दत के मुकाबले पर जो कैफियत दुश्मनी है वो क्या कहलाती है, शनिआ। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, बड़ा अजीब मकाम है ना कुरान का। अल्लाह ने यहां पर लफ्ज उदूव इस्तेमाल नहीं किया, अब मैं बताऊंगा क्यों नहीं किया। यहां पर अल्लाह ने लफ्ज मबगूज इस्तेमाल नहीं किया, तुम्हारा तुमसे दिल में दुश्मनी रखने वाला नहीं, वो मुराद नहीं है। इन दोनों के दरमियान की कैफियत है क्या, शान जो अमलन तुझसे दुश्मनी का इजहार करता है। अब तारीख में अमलन दुश्मनी का इजहार करने वाला कौन है, एक अमली दुश्मनी वो है कि जो शान नजूल की कैफियत के साथ है। शान नजूल क्या है, शान नजूल यकीनन आपके जहन में होगा, सूरह मुबारक कौसर के इस एतबार से दो शान नजूल बयान हुए हैं तारीखों में, दो मकाम हैं, एक मकाम मक्का में है और एक मदीना में है। मक्का में किस वक्त है, मक्का में पैगंबर को ताना देने वाला आस बिन वाइल है। आस बिन वाइल कुफारे मक्का में से वो खबीस तरीन आदमी हैं कि जो मुसलसल पैगंबर को अजियत देता था और शायर था, आपके खिलाफ हजू कहता था, आपके खिलाफ मजाही शेर बनाता था, जितनी अजियत कर सकता था खतर। लेकिन जब आपके पै दर पै दो बेटे उनका इंतकाल हुआ तो फिर इसने आपको बाकायदा ताना दिया, किसका, अब्तरीयत का। अब ये फिजिकली यानी जाहिरन अमलन पैगंबर से क्या कर रहा है, मुकाबले पर आ रहा है। अजीब बात है कि जो दूसरा शान नजूल बयान हुआ है वो मदीना में, मदीना में कब, जब आपके बेटे जनाब इब्राहिम जो जनाब मारिया कुप्तिया सलामुल्लाह अलैहा से पैदा हुए थे। अब सिर्फ इशारा करता चलूं, इसको भी जहन में रखिएगा कि कुरान में एक आयत है जिसको आए इफ्क कहते हैं। अब थोड़ा सा खुद जाकर देखिएगा, तलाश कीजिएगा गूगल पे। जब आप तलाश करेंगे तो आपको उसके मुतालिक एक शान नजूल मिलेगा कि पैगंबर की कोई जौजा पीछे रह गई थी, कोई सहाबी पीछे रह गया था, उन पर तोहमत लगी, तो उस तोहमत को हटाने के लिए अल्लाह ने यह आया इफ्क नाजिल की ताकि उनकी हुरमत बाकी रहे। लेकिन इसका एक और शान नजूल भी मौजूद है और अहले सुन्नत के बाद मुफस्सरीन ने भी इसको नकल किया है। वो शान नजूल क्या है, वो शान नजूल ये है कि जब जनाब मारिया कुप्तिया सलामुल्लाह अलैहा से अल्लाह ने जनाब इब्राहिम पैगंबर को अता किए تو آپ کی زوجات میں سے بعض نے جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا کے اوپر تہمت لگائی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک, یہ پیغمبر کی اولاد نہیں ہے. اور اس تہمت کے جواب میں اللہ نے آیہ اف کو نازل کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے, اور جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا کی عصمت کو بیان کرنے کے لیے اور طہارت کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہو. جب جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو اب جناب ابراہیم کے انتقال پر پیغمبر کو طعنہ دینے والی شخصیت, اب جائیے جا کر قرآن تفاسیر کو تلاش کیجئے, مدینہ میں جو اس کا شان نزول کہتے ہیں, وہ جس شخصیت کا نام لیتے ہیں وہ اسی عاص بن وائل کا بیٹا ہے, عمر بن عاص بن وائل, جس کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے, ان شان اکا ہو الابتر, اے نبی تیرا دشمن, عملی دشمن تیرا وہ ابتر ہوگا, وہ گمنام ہوگا, اس کے لیے ابتریت ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پیغمبر کے بعد جب یہی جس کو قرآن دشمنی کی سند دے رہا ہے ان شانئک ہو الابتر, وہ جب امیر شام کے بغل میں نظر آتا ہے تو اس کے باوجود قرآن کی اس آیت کو ایسے فراموش کر دیا جاتا ہے گویا یہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی. بڑے عجیب و غریب مقام ہیں, تاریخ میں بہت سارے مقامات بڑے عجیب و غریب ہیں. میں نے ابھی گزشتہ جو پہلا عشرے کی مجالس تھی وہاں پر ذکر کیا تھا کہ اس لشکر کے مقابلے پر جناب عمار کے بارے میں روایت موجود ہے جو متفق علیہ ہے, شیعہ سنی دونوں روایات ہیں کہ جناب عمار یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا. پیغمبر کی پیشن گوئی ہے, وہ ایک کسی پائپ لائن میں سوراخ ہو کر پانی نکل آئے تو اس کی جس کی کوئی بیس نہیں ہے, جس کے پیچھے کوئی روایت نہیں ہے, جھوٹی روایت بنا کر سوشل میڈیا پر چلا دیا جاتا ہے, جی پیغمبر کی پیشن گوئی ثابت ہو گئی. لیکن پیغمبر کی یہ پیشن گوئی جو آپ نے جناب عمار یاسر کے بارے میں بیان کی, اس کے لیے سوشل میڈیا بالکل خالی, وہاں بالکل خاموشی ہے. کیوں؟ اس کا مطلب کسی کی بغاوت پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں, کسی کی بغاوت کو چھپانا چاہتے ہو. پیغمبر نے صریحاً کہہ دیا باغی ہیں, اور ایک باغی ہے, دوسرا اس کی بغل میں جو ہے وہ کون ہے, قرآن کی صریح آیت کے مطابق پیغمبر کا دشمن ہے, جس کے لیے قرآن نے کیا کہہ دیا, ان نشانئک ہو الابتر, یہی تیرا دشمن ابتریت کا شکار ہوگا. تیسرا مرحلہ محبت کا کیا ہے, ولایت. کچھ عرصے پہلے یہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور ولایت کے عنوان سے میں نے گفتگو کی تھی, تو یہ مطالب میں نے تفصیل سے بیان کیے تھے, اس لیے اب تھوڑا سا اجماع بہت ہی مختصر بیان کروں گا. میں نے عرض کیا تھا کہ ولا یلی جو اصل مادہ ہے ولایت کا, اس کے اندر جو اصل چیز ہے وہ ہے قرب, نزدیکی. کیسی نزدیکی, کیسا قرب, ایسا قرب کہ جس میں غیر کا فاصلہ نہ ہو, غیریت نہیں آنی چاہیے. اگر غیریت آئے تو رابطہ ولائی منقطع ہو جاتا ہے, اگر غیریت آ جائے تو رابطہ ولائی منقطع ہو جاتا ہے. غیریت نہیں آنی چاہیے. جنسیت یا سنخیت ایک ہوگی پہلا مرحلہ, سنخیت ایک ہونے کے بعد غیر کا فاصلہ نہ ہو تب ولائی رابطہ ایجاد ہوتا ہے. تھوڑا سا دہرا دوں کچھ نئے لوگوں کے لیے, عربی میں یہ مادہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے, مثلاً ایک مثال ہے, میں نے کہا جا زید یلی ہے حسن, زید آیا اور اس کے فوراً بعد بغیر کسی فاصلے کے حسن آیا, تو میں کہوں گا کہ جا زید, زید آیا, یلی ہے امرون, میں دوبارہ جا نہیں کہوں گا, کہوں گا یلی ہے امرون, یعنی اس کے فوراً بعد کون آیا, حسن آیا. اب یہ نہیں کہہ سکتا میں کہ جا زید یلی ہے حمارہ, یہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جملہ کیا, کہ زید آیا اور اس کے فوراً بعد اس کا گدھا آیا, یہ نہیں کہہ سکتا میں. کیوں؟ اس لیے کہ زید کی سنخیت اور ہے, گدھے کی سنخیت اور ہے. جہاں سنخیت جدا ہو جائے وہاں پر قرب کے باوجود بھی رابطہ ولائی ایجاد نہیں ہوتا. پہلے مرحلے میں سنخیت ہونی چاہیے، نزدیکی سے رابطہ ولائی ایجاد نہیں ہوا کرتا، قریب بیٹھنے سے رابطہ ولائی ایجاد نہیں ہوتا، ساتھ رہنے سے رابطہ ولائی ایجاد نہیں ہوتا۔ پہلی شرط یہ ہے سنخیت ایک ہونی چاہیے۔ اسی لیے جو فارسی میں کہتے ہیں ہم جنس کنت بہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، ہم جنس ایک دوسرے کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ ولائی پرواز کے لیے بھی جنسیت ایک ہونی چاہیے، سنخیت ایک ہونی چاہیے۔ اب اس سے زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، رابطہ ولائی ہونا چاہیے تھا، لہذا میں یہ مثال دیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں ایک دفعہ۔ نماز اور وضو کی ایک شرط ہے موالات۔ موالات یعنی کیا؟ اعضاء یا اجزاء وضو کا پے در پے انجام پانا، نماز کے ارکان کا پے در پے۔ اب ہمارے یہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے پے در پے، پے در پے سے مراد اصل میں کیا ہے؟ اصل میں مراد یہ ہے کہ اجزاء یا جو نماز کے یا وضو کے ہیں ان کے درمیان میں غیر کا فاصلہ نہ آئے۔ غیر کا فاصلہ آئے گا باطل ہو جائے گی نماز، غیر کا فاصلہ آئے گا باطل ہو جائے گا وضو۔ لہذا میں نے ایک مثال دی تھی پچھلے سال، بھی دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کے لیے کارآمد ہو جاتی ہے۔ ولائی رابطہ آپ کے وضو کے درمیان میں، اجزاء کے درمیان میں ولائی رابطہ اگر باقی رکھنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ زیادہ تر پرابلم ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کو کمر کی یا گھٹنوں کی تکلیف، اب وہ جہاں کھڑے ہیں وہاں پر کھڑے کھڑے وضو کرتے ہوئے مسا نہیں کر سکتے، پیر کا جھکنے میں تکلیف ہے یا ٹانگوں میں تکلیف ہے، تو اب وہ کسی یا تو اونچی جگہ پیر رکھیں گے یا کہیں بیٹھ کر مسا کر سکتے ہیں۔ اب ان کے لیے حل کیا ہے؟ اگر آپ نے سر کا مسا کر لیا اور جہاں آپ جا کر بیٹھیں گے وہ جگہ زیادہ دور ہے تو وضو باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ غیر کا فاصلہ آ گیا۔ اب یہ غیریت درمیان میں نہ آئے، اس کا حل فقہا نے کیا بتایا؟ فقہا نے حل یہ بتایا کہ جب آپ اپنا بایاں بازو، دایاں پہلے دھو لیتے، بایاں بائیں پہ جب آپ نے پانی ڈالا تو اب ہاتھ نہ پھیریں اس پر، ابھی اس پر ہاتھ نہ پھیریں، نلکا بند کر دیں، نلکا بند کر کے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کس نیت سے؟ جریان آب، آپ کو جاری کرنے کی نیت سے ہاتھ پھیرتے جائیں اور جہاں آپ نے بیٹھ کر جا کر مسا کرنا ہے اس طرف روانہ ہو جائیں۔ اب جب تک آپ یہ والا عنصر اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، وضو جاری ہے، ایک عمل کو آپ نے کیا کیا ہے؟ کھینچا ہے۔ کہاں تک کھینچا؟ جہاں تک آپ نے جانا ہے، جب وہاں چلے جائیں گے پہنچ گئے، اب چھوڑیں اس کو، سر کا مسا کریں، پیر کا مسا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جز کو کھینچا تاکہ رابطہ ولائی باقی رہے، جز کو کھینچا تاکہ رابطہ ولائی باقی رہے۔ اللہ اپنے ولی کو غیبت میں رکھ صرف اس لیے رہا ہے تاکہ رابطہ ولائی باقی رہے، رابطہ ولائی منقطع نہ ہو، رابطہ ولائی باقی رہنا چاہیے۔ یہ رابطہ ولائی باقی رہنا چاہیے، کوئی عنصر جو کہ رابطہ ولائی ایجاد کرے۔ اب اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو ولایت کہاں پر ہوتی ہے؟ اب چاہے وہ تصرف کے معنی میں ہو، چاہے دوستی کے معنی میں ہو، ولایت ہو یا ولایت ہو، دونوں کے لیے رابطہ ضروری ہے۔ کون سا؟ رابطہ ولائی، پہلا مرحلہ سنخیت، دوسرا مرحلہ غیر نہیں آنا چاہیے، جیسے ہی غیر آئے گا ولایت ختم ہو جائے گی، خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ مرحلہ سمجھ میں آ گیا تو اب میں آپ کو معنی عدوو سمجھاتا ہوں کہ عدوو بنیادی طور پر کہتے کسے ہیں۔ عدوو عربی میں عداوا اس کا اصل مادہ ہے، عداوا سے جو معنی اصل اس کے اندر ہے وہ تجاوز کرنا ہے، اپنی سرحد سے نکل کر دوسرے کی سرحد میں گھس جانا، دوسرے کی سرحد میں گھس جانا اسے کیا کہتے ہیں؟ تجاوز۔ اصل میں عدوو کیا کرتا ہے؟ عدوو وہ ہوتا ہے جو آپ کی حریم کے اندر داخل ہو رہا ہو۔ اب وہ کون سی حریم ہے؟ کہ جس کے اندر داخل ہونے والے کو ہم عدوو کہیں گے، ہر اس آدمی کو عدوو کہیں گے، ہر اس چیز کو عدوو کہیں گے جو اس رابطہ ولائی کے درمیان آ رہا ہو، جو اس رابطہ ولائی کے درمیان. لہذا دوسرا معنی جو علماء نے اس کا کیا, ایک معنی تجاوز کرنے کا, دوسرا معنی جو علماء نے کیا وہ کیا کہا ای بعدا, یعنی دوری پیدا کرنے والا. تو دشمن کس چیز کی دوری پیدا کرتا ہے؟ دشمن کہتے ہی اسے ہیں جیسے ہی رابطہ ولائی کے درمیان میں آتا ہے حد سے تجاوز بھی کر رہا ہوتا ہے, رابطہ ولائی کو توڑ کر دوری ایجاد کر رہا ہوتا ہے. ہر وہ چیز اب ذہن میں بٹھا لیجئے, ہر وہ چیز جو ہمارا خدا یا اہل بیت سے رابطہ ولائی توڑنے کی کوشش کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے. کون سا دشمن ہے؟ عدو. پس عدو نہ صرف عملی کیفیت نہیں ہے اس کی, عملی کیفیت میں ایک مرحلہ آگے بڑھ کر ہے, تجاوز کرتا ہے, حریم کے اندر داخل ہوتا ہے. کون سی حریم ہے؟ حریم یہاں پر اب جو خاص طور پر مراد ہے, حریم دین کے اندر حریم مراد ہے حریم ولایت, جو حریم ولایت کے درمیان میں آ کر رابطہ ولائی کو توڑنے کی کوشش کرے, رابطہ ولائی میں دوری پیدا کرنے کی کوشش کرے گا وہ کیا کہلائے گا؟ دشمن. وہ کہلائے گا عدو, وہ کہلائے گا عدو. اب آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر گیارہویں امام تک اللہ نے جب بھی کہیں پر اپنی حکومت بنائی ہے, حکومت الہیہ بنائی ہے, اس حکومت کو اللہ نے کس کے ہاتھ میں دیا ہے؟ اپنے اولیاء کے ہاتھ میں دیا. میں لفظ عمومی استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ ولایت عام ہے, ولی نبی بھی ہو سکتا ہے, ولی رسول بھی ہو سکتا ہے, ولی امام بھی ہو سکتا ہے, ولی وصی بھی ہو سکتا ہے, اور ولی صرف ولی بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایسا ولی بھی ہو سکتا ہے جس کا نبوت کا رابطہ نہ ہو, جس کے پاس مقام رسالت نہ ہو, مقام امامت نہ ہو, کسی کا جانشین نہ ہو, تو وصی بھی نہیں ہوگا. اب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس مرحلے میں صرف ولایت ہے, ولایت محض. لیکن اس ولایت محض کے اپنے درجات ہیں. بعض اوقات ولایت کے بعض درجات ایسے ہیں کہ جو حتی نبوت کے درجات سے زیادہ افضل ہیں. ولایت کے بعض درجات حتی نبوت کے درجات سے زیادہ افضل ہیں. ولایت کا درجہ نبوت سے کتنا افضل ہو سکتا ہے؟ کیا تمام درجات سے افضل ہو سکتا ہے؟ نہیں. واحد مقام جس سے ولایت کا کوئی درجہ اوپر نہیں ہے وہ مقام ختم رسالت ہے. ختم رسالت کا جو مقام ہے نہ نبوت کا کوئی درجہ اس سے اوپر ہو سکتا ہے, نہ ولایت کا, نہ امامت کا. وہ ان تمام درجوں کی معراج کا نام ہے, ختم رسالت سے اوپر نہیں ہو سکتا. لیکن ولایت کا درجہ اولی العزم نبی سے اوپر ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. کہاں قرآن نے بیان کیا؟ قرآن نے بیان کیا سورہ مبارکہ کہف کی 65 نمبر آیت میں, وَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا رَحْمَةً آتَيْنَا رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. 65 نمبر آیت کہاں پر؟ جہاں پر حضرت موسیٰ حضرت خضر سے ملتے ہیں, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے لیے لفظ عبد استعمال کیا, نہ نبی استعمال کیا, نہ رسول استعمال کیا, نہ وصی استعمال کیا, حتیٰ ولی بھی استعمال نہیں کیا. کف وجدا عبدن, ان دونوں نے پایا ہمارا بندہ. خاصیت کیا ہے؟ آتینا ہو رحمت من عندنا, ہم نے اس کو اپنی جانب سے رحمت عطا کی. اب آپ جائیں اور قرآن کھول کر دیکھیے اس رحمت کا معنی علماء نے کیا کیا ہے. ایک ریفرنس میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں. جالندری صاحب مشہور ترین ترجمہ ہے اہل سنت میں. جالندری صاحب کا ترجمہ آپ اٹھائیں گے تو آپ کو پہلے اس میں نبوت لکھی بھی دکھائی دے گی, بریکٹ رحمت کے آگے نبوت یا ولایت. کیا لکھا ہوا نظر آئے گا؟ نبوت یا ولایت. رحمت کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا یہاں پر کہ یہ جو رحمت ہے اس سے مراد یا نبوت ہے یا ولایت. تو نبوت کے ساتھ ولایت لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ اگر آپ نبوت کے قائل ہو جاتے ہیں تو خضر علیہ السلام ایک کم درجے کے نبی ہوتے ہوئے اولی العزم نبی کے استاد بن جائیں گے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اولی العزم نبی جو کہ ختم رسالت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے, ایک کم تر درجے کا نبی بڑے درجے کے نبی کا استاد ہو, یہ ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. लिहाजा उन्होंने साथ में लिख दिया विलायत, यानी अगर नबुवत में मसला हल ना हो तो फिर विलायत से मसला हल होगा। हम तो कहते हैं सारे मसले विलायत से हल हो जाते हैं, विलाई बनकर तो देखो। लिहाजा विलायत से मसला हल होगा, विलायत का वो दर्जा है। अब अगर खिज्र उलिल आज़्म नबी से अफजल हो सकता है तो फिर ये बताओ मौलाए कायनात क्यों नहीं हो सकते अफजल। अल्लाह ने हजरत खिज्र को अपनी जानिब से इल्म दिया, लेकिन वो जो बाब मदीनतुल इल्म है, जो खिज्र का भी उस्ताद है, वो फिर क्यों नहीं अफजल हो सकता। लिहाजा विलायत के दर्जात हैं। अब जब आप हजरत आदम से लेकर हजरत 11वें इमाम तक सारे सिलसिले को देखेंगे तो आप देखेंगे जहां पर भी अल्लाह ने हुकूमत दी है कम से कम अपने वली को दी है। नबी आपके जहन में मौजूद हैं, हजरत दाऊद को हुकूमत दी अल्लाह ने, हजरत सलेमान को हुकूमत दी, पैगंबर अकरम ने भी अपने जमाने में हुकूमत बनाई। इनके अलावा हुकूमत किसको दी अल्लाह ने, दो औलिया हैं जिनके हुकूमत का जिक्र अल्लाह ने किया। एक जनाब ज़िलकरनैन के बारे में अल्लाह का जिक्र किया कि अल्लाह ने जनाब ज़िलकरनैन को हुकूमत दी। दूसरे जनाब तालूत अलैहिस्सलाम, इन्नल्लाह कद बअस लकुम तालूत मलिका, अल्लाह ने मबऊस किया है तालूत को तुम्हारे ऊपर बादशाह, अल्लाह ने बादशाह बनाया है। तो हुकूमत जब भी होगी अल्लाह के वली की होगी। हुकूमत का ताल्लुक किससे है, विलायत से। जहां विलायत होगी हुकूमत वहीं पर होगी, हुकूमत इस्लामी वहीं पर होगी, विलायत का होना जरूरी है। अब मैं बस आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं कि अगर विलायत बिलमानल अखस जो कि आइम्मा और मासूमीन के पास है वो पर्दा गैबत में चली जाए, विलायत अगर गैबत में चली जाए तो क्या फिर हुकूमत का सिलसिला खत्म हो जाता है, जो फिर क्या हुकूमत बनाने की जरूरत नहीं रह जाती। अगर रह जाती है तो इमाम की विलायत के बाद हुकूमत अगर बननी चाहिए तो तहते विलायत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। भाई अगर विलायत तकवीनी के तहत नहीं तो कम से कम विलायत तशरीही के तहत तो हो सकती है ना, कम से कम शरी विलायत के तहत तो हो सकती है। तो जैसी शरी विलायत बाप को शरीयत ने दी, जैसी शरी विलायत शरीयत ने शौहर को दी, जैसी शरी विलायत शरीयत ने हाकिम शर और काजी को दी, वैसी ही विलायत शरीयत ने फकीह को भी दी है। और ये सारे जमानों में उलमा की किताबों में मौजूद रही है। हत्ता अगर कोई जाना चाहता है तो जाकर पिछले जमानों के उलमा की किताबों का मुताला कर सकता है। इमाम खुमैनी का कमाल सिर्फ इतना है आपने उसे किताबों से निकालकर अमली सूरत में लोगों के सामने पेश कर दिया, वरना कोई और फर्क नहीं है, सिर्फ किताब से निकाला है, किताब से निकाल कर उसको इजराई शक्ल में पेश कर दिया। तो अब तक आपका उदूव आपसे बुग्ज़ रखने वाले मौजूद थे, आपसे अमली दुश्मनी करने वाले थे, लेकिन तारीख में आपका उदूव नहीं था, उदूव नहीं था जो कि आपके राबता विलाई के ऊपर हमला करने वाला हो। जब से आपने विलायत फकीह का कयाम किया है तब से विलायत के ऊपर हमला करने वाला दुश्मन खुद ब खुद खुलकर सामने आ गया है। तो आज के दिन आज के जमाने में अगर राबता विलाई के मुकाबले पर उदूव तलाश करना है तो अब राबता विलाई के मुकाबले पर दुश्मन होगा तो वो विलायत इलाहिया का दुश्मन भी होगा, विलायत रसूल का दुश्मन भी होगा, विलायत इमाम का दुश्मन भी होगा। तो विलायत फकीह सिर्फ ढाल बनी है तमाम विलायतों के लिए। आज अगर दुश्मन हमला कर रहा है तो ढाल पर हमला कर रहा है। इसी दुश्मन से पहचान लो कि अल्लाह की विलायत का दुश्मन कौन है, रसूल की विलायत का दुश्मन कौन है, इमाम की विलायत का दुश्मन कौन है। यह तो दुश्मन की कमजोरी है, यह तो दुश्मन की कमजोरी है। और अब करना क्या है, करना सिर्फ यह है के फकीह की विलायत के पीछे खड़े होकर साबित कदम रहकर इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू को इस मकाम तक लेकर आऊँगा, आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा कि अब ये जो कुरान कह रहा है अइद्दू लहुम मस्ततअतुम, अपने आप को तैयार करो जितनी तुम्हारी इस्तेताअत है, मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, ये कहाँ से करेंगे, اس آیت کا مصداق کہاں بنے گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل عرض کروں گا. لیکن عدوف کون ہے؟ جو ولایت پر حملہ کرے. عدوف کون ہے؟ جو ولائی رابطے کو ختم کرنا چاہے. تو جہاں ولایت کے خلاف تمہیں کوئی بولتا ہوا نظر آ جائے سمجھ لینا کہ وہی دشمن ہے ولایت کا. لہذا اب میں نے کہا, میں نے الفاظ نہیں, آپ نے یقیناً سنے ہوں گے, سید مقاومت حسن نصر اللہ کتنے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری ولایت کا خیمہ ایران ہے. آج ہماری ولایت کا خیمہ, حسن نصر اللہ کے الفاظ, میرے الفاظ نہیں ہے, سید کیا کہہ رہے ہیں, آج ولایت کا خیمہ ایران ہے. تو آج ہر وہ شخص جو کربلا میں یہ چاہتا تھا کہ امام کے خیموں میں تیر نہ پہنچے, امام کے خیموں پر کوئی حملہ نہ کرے, جو اس خیمے کو بچانا چاہتا تھا, آج پریکٹس کا میدان خیمہ بھی موجود ہے, ولایت بھی موجود ہے. ہم نے یہاں ثابت کر دیا, یہ صرف پریکٹس ہے, یہ امتحان ہے, ہم نے یہاں ثابت کر دیا نا کہ ہم پشت خالی کرنے والے نہیں ہیں. تو اللہ اس کو جو حقیقی ولایت لے کر بیٹھا ہے اس کو اذن دینے میں ایک منٹ بھی نہیں لگائے گا. صرف ہم نے ثابت کرنا ہے, کیونکہ ولایت کی پشت خالی ہو جائے تو کوفے میں مسلم تنہا رہ جاتا ہے. کس قدر تنہا ہے مسلم؟ اتنے تنہا ہو گئے کہ مغرب کی نماز کے وقت جو مسجد بھری ہوئی تھی, عشاء کی نماز پڑھ کر نکلے تو نہ صرف مسجد خالی ہے بلکہ کوفہ میں آپ کو راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے. ایسا سناٹا, ایسی تنہائی, کوفہ کو مسلم میں راستہ, پورے کوفے میں جناب مسلم کو راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے. اور پھر جب پشت ولایت خالی ہو جائے تو اسی کوفے کے بازار میں اپنے زمانے کا ولی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں پیڑیاں اور گلے میں توق, خدا کی قسم اگر صرف امامت کو بھی اس انداز میں بازاروں میں لایا جائے تو یہ اپنے آپ کو مولائی کہنے والوں کے لیے بڑا سخت ہے, بڑا سخت ہے. لیکن اپنے زمانے کی حجت کے لیے کتنا سخت مقام ہے کہ تنہا نہیں ہے, ساتھ میں رسول کی بیٹیاں بھی ہیں, اپنی پھوپھیوں کے ساتھ ہے, ماؤں بہنوں کے ساتھ ہے. اور کیفیت یہ ہے کہ بے کجاوہ اونٹوں کے اوپر بے مکھنؤ چادر ہے, ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں. واقعاً امامت پر اتنا سخت وقت آ سکتا ہے؟ واقعاً حجت خدا پر اتنا سخت وقت آ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. لیکن تاریخ نے یہ مرحلہ دکھایا کب؟ جب ولایت کی پشت خالی ہو جائے. میں نے عرض کیا اب یہ جو کوفے میں کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے ہیں, کوفے میں کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے ہیں, امام کو دیکھ رہے ہیں لیکن آنسو بہا رہے ہیں, لیکن نصرت کے لیے قدم نہیں اٹھا رہے. تو اب جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہا نے ہماری گردنوں پر ایک احسان کر دیا. واقعا میں کہوں گا بی بی تمہارا بڑا احسان ہے, بڑا احسان ہے, تم نے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو بدعا دے کر ایک چیز واضح کر دی تاریخ میں کہ اہل بیت کو وہ آنسو نہیں چاہیے جو آنکھ سے بہ تو رہا ہو لیکن اس آنکھ کے کو آنسو بہانے والے کو نصرت اہل بیت پر آمادہ نہ کرے. آنکھ سے آنسو بہتا رہے لیکن آنسو بہانے والا نصرت ہے اہل بیت کے لیے اقدام نہ کرے. تو بی بی نے ایسے آنسوؤں کو رد کر کے تاریخ میں بتا دیا ایسا گریہ ہمیں نہیں چاہیے. ایسے آنسو نہیں چاہتے ہیں. لہذا کبھی اگر صرف دل کے گہرائیوں میں امام سجاد کی کیفیت کو تصور کرے تو انسان کا قلب پھٹ جاتا ہے. ایک عام انسان جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ اپنی ناموس کو بازار میں اس طرح سے برداشت نہیں کر سکتا. خدا جانے خدا کا دین اور خدا کس مقام پر ہے جس کے لیے سید سجاد اپنی آبرو لے کر بازاروں میں آ گئے. اور پھر اسی طرح سے کشاں کھینچتے ہوئے بازاروں کے درمیان سے حضرت کو دارالعمارہ میں لے آئے. ابھی دارالعمارہ میں داخل ہونا چاہتے تھے, ایک مرتبہ سر کو بلند کیا, دارالعمارہ کے دروازے پر ایک جانا پہچانا سر نظر آیا. امام دیکھ کر ایک مرتبہ آنسو بہا رہے ہیں, کون ہے؟ چچا مسلم ابن عقیل کا سر ہے جو دارالعمارہ پر لٹکا ہوا ہے. ایک سر کا اضافہ اور ہو گیا اہل بیت کے سروں میں. اب دارالعمارہ میں ابن زیاد جیسے ملعون کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور ایک مرتبہ جب ابن زیاد ملعون کے سامنے امام کے سر کو لا کر رکھا گیا تو اس ملعون نے ایک مرتبہ چوب اٹھائی ہے, لکڑی اٹھائی ہے, اور امام حسین کے لبہائے مبارک پر جب ضربتیں لگانا شروع کی تو ایک مرتبہ امام نے کہا, تو جانتا ہے یہ ہوٹ بوسا کا رسالت رہے ہیں, پیغمبر نے انہیں بوسا دیا ہے. آپ کی آواز کا گونجنا تھا. ایک مرتبہ سوال کر کے پوچھتا, یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہے. کہا مجھے تو بتایا تھا کہ علی ابن الحسین کو قتل کر دیا گیا ہے, یہ کون ہے؟ تو کسی کے جواب دینے سے پہلے سید سجاد کے دل کے اندر سے ایک آہ نکلی, آنسو جاری ہو گئے. کہا تو نے صحیح کہا لیکن جس کے بارے میں تجھے بتایا گیا, ارے وہ میرا 18 برس کا بھائی, میرا علی اکبر تھا, علی ابن الحسین جسے قتل کر دیا گیا. اب یہ موقع تھا جب ابن زیاد نے کہا کہ سید سجاد کو قتل کر دیا جائے, لیکن جیسے ہی جلاد سید سجاد کی جانب پر ایک مرتبہ جناب زینب آ کر اپنے آپ کو جناب سید سجاد کے سامنے کھڑا کیا, آواز لگائی, خدا کی قسم جب تک زینب زندہ ہے سید سجاد کو کوئی ہاتھ نہیں لگا. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ مقبول منظور فرما. بحق حضرت سید الشہداء, عزاداران سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. منتقم حقیقی کربلا, امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. عزاداروں کی جتنی پریشانیاں ہیں دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, تمام کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. خصوصاً الغازی اسکاؤٹ کے رکن سید حیدر حسین رضوی کی طبیعت خراب ہے, ان کے لیے خاص طور پر دعا کا کہا گیا ہے. بحق بیمار کربلا, بار الہ ان کو اور دیگر تمام جتنے بھی مریض ہیں صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے بے گناہ اسیروں کو بحق اسیران کربلا جلد از جلد آزاد فرما. بار الہ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں, بحر میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب, لبنان میں, نائجیریا میں, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار اور بالخصوص کشمیر کے جتنے بھی ہمارے مومنین ہیں, برادران ہیں, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. استقبالی استعماری قوتوں کو, تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما. آرے الہ بحق حضرت سید شہداء تمام علماء مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر موزم انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ سولہ کی رہبریت انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. بار الہ بحق حضرت سید الشہداء ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.